السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. Our respected guests, Hazrat Dr. Sabir Sahab Damat Barakatuh, Ulama-e Kiram, brothers and also those sisters listening over the receivers or at the madrasa. Hazrat Dr. Muhammad Sabir Sahab Damat Barakatuh does not require any introduction to the people of South Africa. Long before he started giving his bayans and his waaz and his nasihat, we know that he used to come with the late Hazrat Haji Farooq Sahab Damat Barakatuh to South Africa. And at that time, I don't think anybody heard any waaz from him, any bayan from him, or any kind of speech and taqreer from him. He had made fana of himself at the feet of his Shaykh, Rahmatullah Ali. And that is the sifat of a true murid, that when he goes into the sohbat of a Shaykh, then he goes there for the purpose of his own islah. And he wants to also get that same connection and nisbat ma'allah, which his Shaykh has. So first he has to become all ears. When he will listen, then after that Allah Tabaraka wa Ta'ala will give him that same heart that he has given to his Shaykh Kamil. And then when he will speak also, those words will come out from that capsule of nur. It will come out from the heart. And when it comes out from the heart, so then it comes out in that capsule of nur and goes through our ears and then back into our hearts. Because when they speak, it's not just speech, it's not just not words. There are different speeches on different subjects and different topics. And unfortunately, we have become so accustomed to such kind of speeches that if a person talks about islah, about nafs, about akhirat, about qiyamat, about jannat, jahannam, about khawf and khashiyat, about zuhud and taqwa, about qana'at, about sabr, about shukr, then we find these type of speeches very dry. We say there must be some kind of thing that gives us enjoyment. But in medication, you don't look for enjoyment. In medication, if a person says, I must have enjoyment, it must be sweet, it must be tasty, then we will say this person is not interested in getting better from the sickness that he is suffering from. In medication, there will be bitterness also. But it's just that these Ahlullah, they give it to us sweet-coated. The same thing, they give it to us sweet-coated. They know our weakness, our shortcomings. So we are very fortunate that we have him once more in our country. And we must take advantage and benefit of the company of these sulaha, of these pious, righteous ones. Allah Ta'ala has blessed them with a heart. We always say that people of the heart. So does that mean that others don't have hearts? But nobody has called, a monkey also has a heart, a dog has a heart, a cat has a heart. But nobody has called them Ahle Dil. The only one who is Ahle Dil are those people who have this connection with Allah Tabaraka wa Ta'ala. So with the mujahada that they make, with the sacrifices that they make, and with all the effort that they put on the suppression of the nafs and the implementation of the teachings of the Quran and Sunnah in their lives, Allah Tabaraka wa Ta'ala gives them a heart which after that generates such nur that those people who sit in their company, those people who travel with them, those people who listen to them, then their hearts also become affected. And you get that himmat and that courage to make amal on that knowledge which you already have. At present we have a lot of knowledge, but we don't have the himmat to make amal on that knowledge. Now, where will you get that himmat from? I will conclude. My Shaykh Hazrat Hakim Sahab Damat Barakatuh says that Shaykh Abdul Ghani Sahab Rahmatullah Alayhi used to say that kapda milta hai kapde walo se, dood milta hai dood walo se, mitai milti hai mitai walo se, aur Allah milta hai Allah walo se. May Allah Tabaraka wa Ta'ala bless us with the tawfiq of listening to him with full attention and also making amal on his nasihats. Wa akharu da'wana alhamdulillah.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.
واجب الاحترام بزرگان دین، معزز علماء کرام، سامعین و سامعات، توفیق الہی، فضل الہی اور میرے محبوب مرشد کی برکت ہے اللہ رب العزت نے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے قدموں میں حاضری کی سعادت عطا فرمائی ہے. وہ چھوٹے بڑے خوش نصیب ہیں جن کے سروں پر بڑے موجود ہوں، اور چھوٹوں کے لیے یہ چیز بڑی سعادت مندی کی علامت ہے کہ وہ اپنا سبق اپنے بڑوں کو سناتے رہیں. میں کوئی واعظ و خطیب نہیں ہوں، اپنے محبوب کا دیا ہوا سبق جو ان کے قدموں میں بیٹھ کر بندے کو ملا ہے، اپنے بزرگوں کے سامنے اپنی اصلاح کی نیت سے اس سبق کی تکرار کر لیا کرتا ہوں. آپ حضرات بھی محبت کے ساتھ، دل کے کانوں کے ساتھ سماعت فرمائیں گے. عمل کی نیت سے امید ہے اللہ تعالی آپ حضرات کو بھی اس سے نفع عطا فرمائیں گے. بندے کو بے حد نفع ہوا، جتنی بار بھی تکرار کرتا ہوں اتنی ہی بار ایک نیا علم عطا ہوتا ہے، اور عمل کے لیے ایک نئی قوت اور ہمت اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں. میرے حضرت محبوب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، تکرار میں اسرار کھلتے ہیں، تکرار سے اسرار کھلتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ ہم نے یہ باتیں تو پہلے سے سنی ہوئی ہیں، پھر وہی بات. بھائی کیا کیا جائے، جب تک کسی مرض کا دفعیہ نہ ہو جائے تو دوا لینا چھوڑ دیتے ہیں. ہم نے تو نہیں دیکھا دنیا جسمانی امراض کے اندر اس بنا پر کوئی دوا کھانا چھوڑ دے کہ شفا تو ہوتی نہیں ہے، پھر دوا کیوں کھاؤں. آخر وقت تک دوا کھاتے رہتے ہیں اس امید پر کہ مرض بڑھے نہ، کنٹرول میں رہے. یہ بھی ایک اللہ کا فضل ہے، لیکن بخلاف اس کے امراض باطنہ میں یہ معاملہ ہے. اگر کوئی ایسی بات کسی سے سننے میں آتی ہے جو پہلے سے علم میں ہے تو کہتے ہیں یہ تو وہی بات ہے. ارے بھائی وہی بات ہے، یہ تو سوچو حضرت مسیح الامت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اب تک جو کچھ سنا ہوا ہے اس پر عمل کتنا ہوا، اور جب تک عمل نہیں ہوا اور عمل بھی استقامت کے ساتھ، پختگی کے ساتھ، رسوخ کے ساتھ، علم عمل میں آ کر حال نہ بنے اور حال سے بڑھ کر مقام نہ بنے، تب تک بھائی ان باتوں کی تکرار یومیہ ہوتی رہنی چاہیے. اس نیت سے اپنے بزرگوں کی باتیں بندہ نقل کر رہا ہے. برکت کے لیے پوری آیت آپ حضرات کے سامنے جو پڑھی گئی، اس کے ابتدائی حصے کے بارے میں چند باتیں عرض کرنی ہیں. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے کرم فرمایا، بے حد احسان فرمایا. میرے محبوب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، جتنے احکامات ہیں احسانات ہیں، چاہے کرنے کے اعتبار سے ہوں چاہے ترک کے اعتبار سے ہوں، ہر حکم اللہ رب العزت کا واللہ ہمارے حال پر ایک احسان ہے. ہم اپنے طور پر ہزاروں سال بھی ٹکرے مارتے اور کوشش کرتے تحقیقات کرتے اپنے نفع کی چیز سے باخبر نہ ہو سکتے. اللہ نے کرم فرما دیا, لاکھوں ماؤں سے زیادہ وہ ذات ہم پر مہربان ہے کہ ہمارے نفع کی چیزوں سے ہمیں باخبر فرمایا, ان کے کرنے کا حکم فرمایا, اور جو نقصان دینے والی چیزیں تھیں دنیاوی اعتبار سے یا اخروی اعتبار سے ان سے بھی مطلع فرمایا اور ان سے بچنے کا حکم اور تاکید فرمائی. جو آیت مبارکہ پڑھی گئی اس میں حق تعالی جل شانہ نے ان باتوں سے ہمیں باخبر کیا ہے جو محبت کو عداوت میں بدل دیتی ہے, محبت کو عداوت میں, دوستی دشمنی میں بدل جاتی ہے, اور سب سے قوی تعلق بندے کا حق تعالی کے ساتھ ہے اور ہونا چاہیے. والذین آمنوا اشد حب للہ کے تحت ہر بندہ مومن کو جو تعلق حق تعالی کے ساتھ ہے, یہاں تک کہ اس گئے گزرے دور میں بھی فاسق سے فاسق مسلمان کو جو تعلق اپنے رب سے ہے وہ کسی سے ہو نہیں سکتا. تو اسی اب یہ تعلق محبت کا ضعیف کس بنا پر ہوتا ہے, کون کون سے اس کے اسباب ہیں, حق تعالی جل شانہ نے ان سے باخبر فرمایا. تمام بھائی مسلمانوں کے درمیان اس سے ابتدائی آیات میں انما المؤمنون اخوۃ کے تحت حق تعالی نے جو ایک بھائی چارگی کا تعلق قائم فرمایا اخوت کا, یہ عداوت میں بدلتا ہے کن اسباب کے سبب, ان اسباب سے بھی باخبر فرمایا. اس وقت کا جو موضوع ہے وہ ہے بدگمانی, جو ایک مرض عام کی طرح ہمارے درمیان پھیلتی چلی جا رہی ہے. پہلے اس آیت مبارکہ کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات, کچھ بزرگوں کی باتیں عرض کروں گا, پھر اس سلسلے میں پھر اس کی قباحتیں کیا ہیں, اس کے نقصانات کس قدر ہیں, کس قدر بندہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اس بدگمانی کے سبب. یا ایھا الذین آمنوا, میرے حضرت محبوب پر رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جہاں کہیں یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے بندہ مر مٹے بس اسی خطاب پر. فرمایا کرتے تھے سر سے لے کے پاؤں سے لے کے سر تک سراپا کان بن جائے, بے چین ہو جائے, میرے پالنہار پروردگار مجھ سے کیا فرما رہے, چاہے وہ بات کرنے کی ہو یا چھوڑنے کی ہو, بے چین ہو کر طلب اور تڑپ کے ساتھ متوجہ ہو کر عمل کی نیت کے پورے قوی دائیے کے ساتھ یہ سنے میرے اللہ مجھ سے کیا فرما رہے ہیں. حق تعالیٰ فرماتے ہیں اجتنبوا کثیرا من الظن, احسان فرما دیا, یوں نہیں فرمایا بدگمانی مت کرو, اپنے کو کثرت گمان سے بچاؤ. ان باغ الظن, اس کلام کی بلاغت دیکھیے, حق تعالیٰ جل شانہ کا بندوں کے ساتھ تعلق دیکھیے, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا بندے بدگمانی کرے, بدگمانی کے قریب بھی نہ جائے. اجتنبوا کثیرا من الظن, مفسرین فرماتے ہیں یہاں اس آیت مبارکہ سے یہ پتہ چلا ان باغ الظن اثم سے کہ ہر گمان بدگمانی نہیں ہوا کرتا, بغیر تحقیق قطعی ثبوت شرعی کے کسی کے بارے میں کوئی گمان قائم کر لینا حرام ہے جب تک کہ ثبوت شرعی نہ ہو, بالکل قطعی تحقیق نہ ہو. امام ابوبکر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں احکام القرآن میں اسی آیت کے ضمن میں کہ زن کی چار قسمیں ہیں, زن گمان کی چار قسمیں ہیں, ایک قسم تو ہے حرام, ایک قسم ہے واجب, اور ایک قسم ہے مستحب, ایک ہے مباح. حرام قسم تو بدگمانی ہے, بلا ثبوت شرعی کے کسی سے بدگمانی کرنا, اب اس کے بارے میں انشاءاللہ چند باتیں عرض کروں گا. وہ واجب کون سی ہے, جہاں پر قاضی کو کوئی نصوص قطعیہ سے کوئی احکام ثابت نہ ہو, وہ اپنے گمان غالب کے تحت جو فیصلہ کرے. اسی طرح قبلے کا تعین نہیں ہو رہا, ایسی جگہ ہے نہیں معلوم کہ قبلے کی سمت کہاں ہے, فقہ فرماتے ہیں ظن غالب پر عمل کر لے, جہاں دل کہے کہ اس طرف ہے, رکعتوں میں بھول ہو گئی تین پڑی ہیں کہ چار پڑی ہیں, تو ظن غالب پر عمل کر لے. یہ ہے واجب اور مستحب, اور تیسرا ہے مباح, یعنی تمام مسلمانوں کے ساتھ حسن ظن رکھنا. سب سے بڑی سوء زنی جو مضر ہے مومن کے ایمان کے لیے, عزیزان من, اس سلسلے میں حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے اور اپنے شیخ حضرت مسیح الامت رحمت اللہ علیہ حضرت شفیق الامت رحمت اللہ علیہ کے چند ارشادات عرض کرنے ہیں. اس بدگمانی کے اندر، سوئے زنی کے اندر بالعموم سالکین بھی مبتلا ہو جاتے ہیں. وہ بدگمانی جو انتہائی مہلک اور مضر ہے، اپنے خالق و مالک کے ساتھ بدگمانی کا. حدیث قدسی ہے، انا عند ظن عبدی بھی، حق تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں میں بندوں کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں. بندہ حق تعالیٰ کے ساتھ بدگمانی کس طرح کرتا ہے؟ ان کی حکمت سے بندے کی عقل میں وہ چیز نہیں آتی اور نہ آ سکتی ہے. حق تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے من حیث الحاکم اور حکیم ہونے کے، جس کے ساتھ بھی جو معاملہ حق تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ سدہا حکمتوں پر مبنی ہے. فرض کیجئے کاروبار میں نقصان آ گیا، باوجود کوشش کے کاروباری حالت نہیں سدھر رہی، اچھے اچھے بیچارے دیندار لوگوں کی زبان سے یہ بات سنی ہے ان کانوں نے، ایسا معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے. بالعموم آپ حضرات سنتے ہوں گے اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے، ایسا لگتا ہے میں عذاب میں مبتلا ہوں، یہ جو کچھ مجھ پر حالات آ رہے ہیں یہ عذاب آ رہا ہے اور یہ اس سبب سے آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے. حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے احسان فرمایا، یہاں پر بہت سختی کے ساتھ حضرت نے تنبیہ فرمائی ہے کہ اگر کسی کا بدن کینچیوں سے کاٹ دیا جائے، مصائب پر مصائب، پوری زندگی کے اندر ایک لمحہ بھی سکون کا نہ ملے، تب بھی یہ یقین رکھنا واجب ہے، فرض ہے، میرا اللہ مجھ سے راضی ہے. عین حالت قہر میں بھی، کیونکہ یہ حالت بظاہر قہر کی ہوتی ہے، حقیقتاً مہر ہوتا ہے. بظاہر دیکھنے میں زحمت ہے، حقیقتاً واللہ رحمت ہے. اور اس کی مثال بھی مجدد الملت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے عجیب دی. یہ ایمانوں کے محافظ ہیں ہمارے، کتنے بڑے ایمان کی حفاظت فرما دی حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے. فرمایا اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی کے ناسور ہو جائے، پھوڑا ہو جائے، اور سرجن کہے اس کا آپریشن ہوگا. اب مریض اس علاج سے بے خبر ہے، مریض کے جو تیماردار ہیں، بڑے ہیں، وہ ڈاکٹر سے، سرجن سے مشورہ کرتے ہیں، وہ کہتا ہے جی اس کا تو میجر آپریشن ہوگا. بظاہر اس مریض کو یہ نظر آ رہا ہے میرے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، مجھے پکڑ کے خامخواہ بستر پر ڈال دیا اور بلا وجہ کاٹا جا رہا ہے، چیرا جا رہا ہے. اس کو سمجھایا جاتا ہے تمہیں اس لیے یہ پریشانی آ رہی ہے، وقتی تکلیف ہوگی، ہمیشہ کی راحت کے لیے، ہمیشہ تم سکون اور راحت پا جاؤ گے، اس تکلیف سے نجات ہو جائے گی. لیکن بظاہر اس کی سمجھ میں نہیں آتا، آپریشن کی تکلیف کو بھی تکلیف سمجھتا ہے، ڈاکٹر کو بھی دشمن سمجھتا ہے، اوپر والوں کو بھی دشمن سمجھتا ہے اپنی ناسمجھی اور بے وقوفی کے تحت. اور جو سمجھدار ہیں، فہیم ہیں، وہ تو دعائیں بھی دیتے ہیں، سرجن کو کثیر رقم بھی دیتے ہیں، شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، تم نے تکلیف تو پہنچائی لیکن مجھے ابدی تکلیف سے نجات عطا فرما دی. جس طرح اس وقت ناسمجھ مریض کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ یہ جو کچھ بھی آپریشن میرے ساتھ ہو رہا ہے یہ میرے ساتھ خیر خواہی ہے، بدخواہی نہیں، جبکہ وہ اوپر والوں کو بھی بدخواہ سمجھتا ہے، سرجن کو بھی بدخواہ اور ظالم سمجھتا ہے، جب شفا ہو جاتی ہے تو پھر اس کی آنکھیں کھلتی ہیں کہ یہ تو سب میرے پر محسن ہے. اسی طرح عزیزان من، حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حق تعالی جل شانہ بندہ مومن کے لیے کوئی مقام ایسا منتخب فرما دیتے ہیں جس مقام کو وہ اپنے اختیاری عمل سے حاصل نہیں کرتا، تو اس کو غیر اختیاری مصائب اور تکالیف میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، اور اس پر صبر دے کر اللہ تعالیٰ وہ مقام اس کو عطا فرما دیتے ہیں. اور دوسری بات حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے یہ فرمائی کہ کافر کو جو عذاب اور تکالیف آتی ہیں وہ تو بطور عذاب کے آتی ہیں، اور مومن کو جو تکلیف آتی ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے میلے کپڑے دھوبی کے پاس ہم دھونے کے لیے لے جاتے ہیں، وہ کوٹتا بھی ہے، بھٹی پر چڑھاتا بھی ہے ان کو صاف اور پاک کرنے کے لیے. مومن کو جو تکلیف آتی ہے تعذیب کے لیے نہیں آتی، واللہ وہ تہذیب کے لیے آتی ہے، چاہے وہ کتنی ہی تکلیف کیوں نہ آئے. ایسے واقعات سننے میں آتے ہیں. حضرت مسیح الامت رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک صاحب آیا کرتے تھے، حضرت والا سے ہم نے اپنے یہ واقعہ سنا، اپنی پریشانیوں کا ذکر کرتے تھے، کاروباری مسائل آج کل عام ہیں، اصل اسباب پر تو آدمی غور کرتا نہیں کہ اصل اسباب ہماری اختیاری کرتوت، معصیتیں، گناہ ہیں، ان سے ان کو ترک کیا جائے، ان سے توبہ کی جائے اور اللہ سے رجوع کیا جائے، نہ گناہوں کا ترک ہے نہ کچھ، یک طرفہ یاس میں جا کر حق تعالیٰ سے سوئے زنی بندہ اختیار کرتا ہے، شیطان کا یہ بہت بڑا حملہ انسان پر ہوتا ہے، مایوسی مبدل بکفر ہو جاتی ہے، قریب بکفر ہوتی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ کتنی ہی بظاہر مصائب اور پریشانیاں پیش آئیں، عین اس حالت میں بھی حق تعالیٰ کی رحمت، رحمانیت، حکیمیت اور حاکم ہونے کا مراقبہ کرے، من حیث الحاکم، کسی کو چونچرا کی گنجائش نہیں، مالک بھی ہے خالق بھی ہے، من حیث المالک اور خالق، اپنی مملوک میں ہر قسم کے تصرف کا اس کو حق ہے، اور حکیم کی طرف سے حق تعالیٰ کا جو فعل بھی ہے وہ حکمت سے خالی نہیں، جو بات بھی پیش آ رہی ہے بظاہر میری سمجھ میں نہیں آ رہی، بچہ شروع شروع مدرسے جاتے ہوئے پٹتا بھی ہے، مار بھی کھاتا ہے، یہ نہیں سمجھتا کہ یہ میں ماں باپ کو ظالم سمجھتا ہے، استاد کو بھی ظالم سمجھتا ہے، جب پڑھ لکھ جاتا ہے زندگی بھر اساتذہ کے لیے دعائیں کرتا ہے، وہ دن یاد آتے ہیں جب مرغا بنایا کرتا تھا استاد، سوچتا ہے کہ احسان فرمایا مجھ پر، اگر میری مار نہ لگتی آج میں حافظ و قرآن نہ ہوتا۔ تو اسی طرح عزیزان من، اس سے کہیں بڑھ کر حق تعالیٰ جل شانہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، ان کی مہربانیاں، ان کی رحیمیت اور قریبیت اگر شمار کریں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، آدمی ہم میں جتنے بھی ہر عمر کے تشریف فرما ہیں، اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اکثر حالات ہمارے حق تعالیٰ جل شانہ نے، اکثر حالات خوشحالی کے گزرے ہیں، امتحاناً، آزمائش کے طور پر، یا ہماری نجاست معصیت کی دور کرنے کے لیے وقتی طور پر حکمت کے تحت، ایک حکمت نہیں صدا حکمتوں کے تحت اگر کوئی حالت پیش آ رہی ہے تو زبان پر جزا فضا، شکوہ شکایت کیسی۔ تو حضرت مسیح الامت رحمت اللہ علیہ کی بات میں عرض کر رہا تھا، بیچ میں رہ گئی، حضرت نے کچھ وظیفہ بتلا دیا اہل اللہ مشفقانہ انداز میں کہ بھئی یہ وظیفہ پڑھ لو انشاءاللہ برکت ہو جائے گی۔ اصل بے برکتی کے اسباب تو دور کرتے نہیں، بندے نے پہلے عرض کر دیا، جتنے بھی وظائف اور نوافل کے فضائل ہیں لکھے ہوئے ہیں اسماء الحسنیٰ کی کتاب میں بھی اور عملیات کی کتابوں میں بھی، حضرت ہمارے فرماتے تھے یہ جب ہی مؤثر ہوتے ہیں جب بندہ گناہوں سے بچتا ہے اور عوامر کا اہتمام، اعمال صالحہ کی پابندی کرتا ہے۔ لیکن کچھ دن کے بعد وہ شخص حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا جلال آباد، ڈرتے ڈرتے حضرت یہ بات نقل فرمایا کرتے تھے، نعوذ باللہ، کہنے لگا حضرت جی، ابا جی کہا کرتے تھے، ابا جی ایسا معلوم ہوتا ہے اب اللہ کے نام میں اثر نہیں رہا، نعوذ باللہ میں، نعوذ باللہ میں، بس یہ فرمانا تھا۔ حضرت فرماتے ہیں حضرت مسیح الامت رحمت اللہ علیہ پر کپ کپی تاری ہو گئی، انتہائی خشیت کی کیفیت، ارے ارے یہ کیا کہہ دیا تم نے، توبہ توبہ توبہ، یہ کیا بات تم نے زبان سے نکال۔ اس دن کے بعد سے آخر وقت تک کسی کو کبھی دنیاوی کاموں کے لیے وظیفہ حضرت نے نہیں بتایا کہ کم از کم ایمان تو بچ جائے۔ اب یہ حالت ہو چلی ہے، اچھے اچھے بیچارے، کیونکہ بندہ یہاں کے حالات سے تو واقف نہیں، بہت سے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، بزرگوں سے وابستگی بھی ہے، سلسلے میں بھی لگے ہوئے ہیں، لیکن وقتی پریشانیوں میں آ کر ایسی بات زبان پر لے آتے ہیں کہ طبیعت یکدم کانپ جاتی ہے، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں نہیں سنتے، یہ کتنا بڑا بے ادبی کا کلمہ ہے۔ حق تعالیٰ تو رگے جان سے زیادہ قریب ہے، انہوں نے فرمایا میں، تم مانگو میں تمہاری دعائیں سنتا ہوں، انہوں نے حکم فرمایا، اور حالات کے تحت جو حالت بھی پیش آتی ہے یقیناً اس میں صدا حکمتیں بھی نہ ہیں، اور سب سے بڑی حکمت تو یہی ہے کفارہ سیئات، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، اپنا قرب عطا فرما دیتے ہیں۔ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ اہل مصائب کو ان کے مصائب پر صبر کرنے کی برکت سے حق تعالیٰ نیکیوں کے جبال اور پہاڑ عطا فرمائیں گے، تو وہ اہل دنیا جنہیں دنیا میں مصائب نہیں پہنچے، تکالیف نہیں پہنچی جتنی کہ پہنچنی تھی، وہ یہ تمنا اور خواہش کریں گے، حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، کاش ہمارے بدن دنیا میں کینچیوں سے کاٹے گئے ہوتے، آج ہمیں بھی یہ سمراٹ ملتے۔ اور بہت سے لوگ یاد رکھیے خوشحالی فراوانی صحت و تندرستی کو علامت قرب سمجھتے ہیں. یہ بھی ایک شیطانی دھوکہ ہے. حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر صحت و تندرستی علامت قرب ہوتی تو فرعون سب سے بڑا مقرب ہوتا جسے پوری زندگی میں کبھی سر میں درد نہیں ہوا. اگر مال و دولت کی فراوانی علامت قرب ہوتی تو قارون جو کہ اتنی دولت کا مالک تھا وہ مقرب ہوتا. یہ راندہ درگاہ ملعون و مردود ہوئے ہیں، یہ علامت قرب نہیں ہے. انبیاء کے حالات اٹھا کر دیکھ لیجئے، سب سے زیادہ مصائب انبیاء علیہ السلام پر آئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے مصائب دیگر تمام انبیاء پر آئے ان سب کے مجموعی مصائب مجھ پر آئے اور آپ کی آل پر آئے. اور اسی طرح پھر جو جتنا قریب ہوتا ہے، جو جتنا قریب ہوتا ہے. ایک بار ایک حاجی صاحب حج کر کے آئے تھانہ بھون، بہت تکلیف کا سفر رہا. آ کے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں شکوت عرض کر رہے، حضرت فلانے حاجی گیا تھا بڑے آرام میں رہا، اس کی رہائش بھی بڑی اچھی ملی، کھانا بھی بڑا اچھا ملا اور سب کچھ ارکان بھی اس کے صحیح. میں تو جب سے اترا ہوں وہاں جدہ اور آخری واپسی تک پریشانیوں ہی میں گرا رہا ہوں. ایسا معلوم ہوتا ہے میرا تو حج بھی پتہ نہیں ہوا یا نہیں. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے عجیب بات فرمائی، میاں مبارک ہو تمہیں، تمہارے ساتھ گھر والوں کا معاملہ کیا گیا، اس کے ساتھ مہمانوں کا معاملہ کیا گیا. تم تو گھر والے ہو، جو اپنا ہوتا ہے اسے ہی یہ مصائب اور پریشانیاں پیش آتی ہیں، تمہیں اپنا سمجھا. اب اندازہ لگائیے کتنی بڑی مایوسی کو حضرت نے آس میں بدل دیا. اسی کو حکیم الامت مجدد الملت بڑے والہانہ انداز میں فرمایا کرتے تھے، میں کرتا ہی کیا ہوں، میرا کام ہی کیا ہے، بس دو کام کرتا ہوں. اب غور فرمائے حضرت کی ان باتوں پر، جو بے فکرے آتے ہیں ان میں فکر پیدا کر دیتا ہوں اور جو فکریں لے کے آتے ہیں ان کی فکریں دور کر دیتا ہوں. یعنی دنیا کے تفکرات کوئی لے کر آتا ہے ان تفکرات کو دور کر دیتا ہوں، جو آخرت سے غافل آتا ہے آخرت کا فکر اس میں پیدا کر دیتا ہوں. کتنی بڑی یاس کو حضرت والا نے آس میں بدل دیا. پرانا واقعہ بزرگوں کا، حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے زمانے کا، حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے نقل فرمایا، ایک شیخ بہت گہرائی کے ساتھ، شیخ نہیں تھے، مشہور و معروف بزرگ تھے اس زمانے کے، جن کی بزرگی کے حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمت اللہ علیہ بھی قائل تھے. ان کا مرید، ایک حالت قبض آتی ہے سلوک کے اندر، ایک ایسی حالت آتی ہے انقباضی کیفیت، اس تفصیل میں میں اس وقت نہیں جاؤں گا. اس شخص پہ قبض طاری ہوا کہ میں شیطان مردود ہو گیا ہوں، اور اس نے آ کے اپنے شیخ کی خدمت میں یہ حالت رکھی، یہی یاس والی بات، کہ میں بالکل مردود ہو گیا ہوں، میں تو شیطان ہو گیا ہوں. تو ان کے شیخ نے یہ کہا کہ میاں شیطان ہو گیا تو لا حول ولا قوت الا باللہ، چل یہاں سے. یہ کہنا تھا، اس کا وہ وسوسہ یقین میں بدل گیا، اب تو شیخ نے بھی مہر لگا دی میری شیطنت پر، اب جو ہے اس وجود کا پاک کر دینا ہی بہتر. اور اس نے خودکشی کر لی، تیز دھار آلے سے اپنی گردن تن سے جدا کر لی. جب یہ خبر دیوبند میں حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو پہنچی تو فرمایا، اوف ہو، میں تو آج تک ان کی بزرگی کا قائل تھا، اب معلوم ہوا کہ انہیں تو بزرگی کی ہوا بھی نہیں لگی. اگر وہ شخص میرے پاس آتا تو میں یوں کہتا، اگر ٹھیک ہے تو شیطان ہو گیا، میاں نسبت تو اب بھی باقی ہے، شیطان بھی تو انہی کا ہے. مانا کہ وہ شیطان نہیں ہوا تھا، ایک کیفیت تھی انقباضی، وسوسہ اس پر یہ غالب آ گیا کہ میں شیطان ہو چکا ہوں. حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں یہ کہتا اگر تو شیطان بھی ہو گیا تو میاں نسبت تو باقی ہے، شیطان بھی تو انہی کا ہے، شیطان کے بھی تو مالک وہی ہیں، اس میں مایوسی کی کیا بات ہے. اور بڑا افسوس کیا کہ ایک طالب اور سالک نے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا. یہ بڑا نازک مسئلہ ہے، اس لیے میں اس سلسلے میں حضرت کی برکت سے یہ باتیں عرض کر رہا ہوں. کیسی ہی حالت پیش آئے، پہلی بات تو یہ ہے اپنے شیوخ، اپنے مشائخ، جس بزرگ سے بھی جس کا تعلق ہے، اپنے حال کو نہ چھپائے، کم از کم ایمان تو بچ جائے. ہوتا یہ ہے ہم اپنی کیفیات اور حالات کو اپنے مشائخ سے چھپاتے ہیں، اور پھر جب قبض طاری ہوتا ہے تو تو اپنے طور پر فیصلہ کر کے یہاں تک خودکشی تک نوبت آ جاتی ہے. منصور ابن حلاج رحمت اللہ علیہ کا مشہور و معروف واقعہ آپ حضرات نے سنا, حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے متعلق تھے. جس وقت ان پر یہ کیفیت آئی ان الحق والی, وہ ایک تفصیلی واقعہ ہے, تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اطلاع احوال میں کمزور تھے, اپنی حالت کی اطلاع نہیں کرتے تھے, اس بنا پر آج اس مقام پر پہنچ گئے. تو عزیزان من, یہ حق تعالی جل شانہ کے ساتھ سوئے زنی, بہت بڑی محرومی, ایمان سے محرومی اور کفر میں لے جانے کا سبب بن جاتی ہے, جو کہ ہمیں محسوس نہیں ہوتا. ہم سوچ رہے ہیں آج پہلی دفعہ یہ بات سن رہے ہیں, لیکن زبان پر اکثر یہ بات آتی ہے, ایسا لگتا ہے اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے, جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں فائدہ ہی نہیں ہوتا, نقصان ہی ہوئے چلا جا رہا ہے. نہیں, حضرت والا مجدد تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کتنی ہی حالت بظاہر ناگواری کی پیش آئے, صورتن قہر ہے حقیقتن مہر, صورتن زحمت ہے واللہ حقیقتن وہ رحمت ہے. اس رحمت کا پتہ تو چند دن میں صبر کر لو پتہ چل جائے گا, اور سب سے بڑی چیز صبر کی برکت سے اللہ کی مائیت حاصل ہوگی, اور بعد مرنے کے تو پتہ چل ہی جائے گا انشاءاللہ تعالی. تو سب سے بڑی چیز اللہ جل شانہ کے ساتھ حسن ظن رکھے یک طرفہ, انا ہندہ ظن عبدی بھی کے تحت اللہ تعالیٰ سے جو جیسا گمان رکھے گا اللہ تعالیٰ ویسا ہی اس کے ساتھ معاملہ فرمائیں گے. اعمال کا اہتمام بھی کرے, اختیاری طور پر گناہوں سے بھی بچے, پھر اس کے باوجود جتنی بھی پریشانیاں اور مسائل پیش آئیں اللہ تعالیٰ کے حاکم اور حکیم ہونے کا مراقبہ کرے, یاس کو پاس نہ آنے دے, ہر حال میں آس رکھے, جیسا بھی ہوں میں ہوں تو انہی کا, ہر حال کے اندر حق تعالیٰ سے امید رکھے. اور دوسری چیز ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, ہمیشہ ہر سالک اور طالب اور ہر بندہ مومن کو یہ گمان رکھنا فرض ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے, میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے راضی ہیں, اللہ تعالیٰ کی رضا ہے. باوجود ان نافرمانیوں کے ہم غور تو کریں ان کے احسانات کس قدر ہیں, اگر وہ ناراض ہوتے تو یہ ہمارے اوپر یہ احسانات اور یہ مہربانیاں ہوتی, باوجود ہے کہ اتنی سرکشیوں اور بغاوتوں کے حق تعالیٰ کی انعامات میں کوئی کمی نہیں. لا تعد ولا تحصى, ہر آن ان کی انعامات کی بارش ہے, ہر سانس ان کا ایک عظیم نعمت ہے, اور پھر اس پر بھی یہ باتیں کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ مجھ سے ناراض ہیں, کبھی بھی یہ چیز اپنے پاس نہ آنے دیں, اور کبھی بھی یہ نہ سوچے. بہت سے لوگ کہ بھائی اتنا عرصہ ہو گیا دعائیں کر رہے ہیں, مدینے حاضر ہی نہیں ہوتی, ایسا لگتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہیں, نعوذ باللہ. اور یہ کیفیت ہے غیر اختیاری چیز میں کاوش کیسی. حضرت ہمارے رحمت اللہ علیہ نے خط لکھا اپنے شیخ حضرت مسیح الامت رحمت اللہ علیہ کو, حضرت دعا فرمائے حرمین شریفین کی حاضری ہو جائے. حضرت نے کیا جواب فرمایا, مسیح الامت تھے نا, اصلاح بھی تو ضروری ہے. فرمایا کہ آج فرض ہو چکا ہے, جب فرض نہیں تو پھر کاوش کیسی, پھر پریشانی کیسی, جب فرض ہوگا اللہ تعالیٰ اسباب بھی بنا دیں گے. تو اس حالت میں بعض لوگ چلے جاتے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم نہیں ہے ہمارے حال پر. میاں نظر کرم ہے تو جی رہے ہیں. حقیقتاً اللہ تعالیٰ اس نظر کرم کو شامل حال رکھے, ہمیشہ شامل حال رکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو رئیس المنافقین ہیں اس کے جنازے سے بھی انکار نہیں فرمایا, باوجود حق تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے حکم آنے کے بھی آپ نے فرمایا اگر 70 بار سے زائد استغفار کرنے پر بھی اس کی مغفرت ہو سکتی ہے تو میں اس کے لیے مغفرت کروں. بعد میں سرین ممانعت آ گئی, آپ کی کریمیت اور رحیمیت, رحمانیت اور رعوفیت اور رحیمیت امت کے حال پر تو اس قدر ہے کہ ایسا دشمن دین اس کے حال پر بھی یہ کرم. اور مزدلفہ میں دعا فرما رہے ہیں, عرفات میں یہ دعا فرما رہے ہیں, اے اللہ میری امت کی مغفرت کرو. کثرت سے دعا, اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کے ذریعے پیغام بھیجوایا, ہم نے تمام امت کی مغفرت فرما دی ظالمین کے سوا, الا حقوق العباد, جنہوں نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہے. آپ نے دعا فرمائی, یا اللہ میری امت کے ظالموں کو بھی بخش دے. اور آپ اس پر قادر ہیں کہ مظلوم کو انعامات جنت دے کر راضی کر دیں اور ظالم کو معاف فرما دیں, کیونکہ ظلم کا بدلہ دلایا جائے گا, اس کے بدلے میں آپ اسے انعامات جنت دے دینا, یہ دعا عرفات میں قبول نہ ہوئی. مزدلفہ کی رات میں شب مزدلفہ میں بھی تواتر مستقل گریہ وزاری کے ساتھ آپ یہی دعا فرماتے رہے، اے اللہ میری امت کے ظالموں کو بھی بخش. اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ دعا قبول فرمائی. جب دعا قبول ہوئی آپ مسکرائے. حضرات شیخین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسکرانے کا سبب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری یہ دعا قبول فرمائی. جب میری یہ دعا قبول ہوئی تو میں نے شیطان کو دیکھا چیختا چلاتا ہوا، سر پر خاک ڈالتا ہوا، ہائے ہائے کرتا ہوا بھاگا جا رہا تھا. اس کی اس بے چینی کو دیکھ کر مجھے بے ساختہ ہنسی آ. اندازہ لگائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے حال پر کس قدر نظر کرم ہے. اور امت یہ کہے نعوذ باللہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہیں، کبھی بھی نہیں، اس وسوسے کو قریب نہ آنے دے. اور تیسری بات، جہاں کے بڑے بڑے طالبین اور سالکین دھوکہ کھاتے ہیں، ٹھوکر لگتی ہے اور محروم ہو جاتے ہیں استفادے سے، یہ بالعموم پائی جا رہی ہے یہ بات، اپنے شیخ سے بدگمانی. یوں تو کسی مسلمان سے ہی بدگمانی جائز نہیں، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، بلا ثبوت شرعی کے. محسنین کے ساتھ، والدین کے ساتھ، استاد کے ساتھ، اور بالخصوص مربی باطن شیخ کے ساتھ بدگمانی دنیا اور آخرت دونوں میں یاد رکھیے بہت بڑی خسران اور محرومی کا سبب بن جاتی ہے. اس وسوسے کو کبھی بھی پاس نہ آنے دے. چاہے شیخ برہنہ کر کے روڈ پر ہمارے درے لگوائے، کوڑے لگوائے، مردود کہے، ملعون کہے، تب بھی اس حالت میں بھی یہ سوچے میرا شیخ مجھ سے راضی ہے، جبھی تو میرے ساتھ اس طرح پیش آ رہا ہے، مجھے اپنا سمجھ رہا ہے. یہاں پر ایک شیطان کا بہت بڑا حملہ ہوتا ہے. بندے نے ایک مختصر سی زندگی میں بہت سے مشاہدے کیے، بہت سے پیر بھائی بیچارے محروم ہوئے صرف اس بنا پر کیونکہ پیر بھائیوں کے درمیان تحاسد عام پایا جاتا ہے. علماء کے طبقے میں اور راہ کے طبقے میں ایک دوسرے سے تحاسد عام پایا جاتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشہور بہت سی احادیث آئی ہیں بغیر حساب کے جنت میں کون کون لوگ جائیں گے، کن کن صفات والے لوگ جائیں گے. اسی طرح امام غزالی رحمت اللہ علیہ ایک حدیث لائے کہ بغیر حساب کتاب کے دوزخ میں جانے والے کون لوگ ہوں گے. ایک طبقہ ایسا بھی ہوگا جن کا حساب کتاب ہی نہیں ہوگا اور بغیر حساب کتاب کے انہیں دوزخ میں ڈالا جائے گا، ان میں ایک وہ عالم بھی ہوگا جو دوسرے عالم سے حسد کرتا ہوگا. یہ حسد اتنی بڑی بیماری اور مہلک ہلاک کر دینے والا مرض ہے، بیماری ہے، مرض باطنی ہے جو بالعموم پایا جا رہا ہے. بغیر حساب کے، اس کا کوئی حساب نہیں لیا جائے گا، تحسد کی بنا پر حکم ہوگا انہیں دوزخ میں ڈال دو. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. تو یہ شیطان کا حملہ ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے حضرت مجھ سے ناراض ہیں. اور اس کا سبب کیا ہوتا ہے کہ کسی سے اچھی طرح بول لیے، قریب بٹھا لیا، یا اس کے ساتھ کچھ مروت اور شفقت کا معاملہ ہے. جو پرانے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ ہمارے ساتھ تو کوئی نظر کرم ہی نہیں رہی، اب تو اسے ہی مقرر بنا لیا، یہ محرومی کا سبب ہو جاتا ہے. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ پر ایک حال ہے، کیفیت ایسی بھی آئی، چاہتے ہی نہیں تھے کہ ان کے شیخ کے پاس کوئی بیٹھے، بس میں ہوں اور میرا شیخ ہو، یہ حالت خام ہے. پھر ایک حالت ایسی آئی، پکڑ پکڑ کے لوگوں کو لاتے تھے اور دروازے پر بیٹھے رہتے تھے، میرے شیخ سے استفادہ کرو، اور جو بھی شیخ کی مجلس سے اٹھ کے جاتا تھا اس کو مٹھائی کھلاتے تھے، اس کے لیے دعائیں کرتے تھے. یہ حالت پختہ ہے. یہ سوچنا کہ پتہ نہیں اس کے اوپر اتنی مہربانیاں کیوں ہیں، کیا وجہ ہے، جیسے ایاز سے تحسد ہوا اور پیر بھائیوں میں یہ حسد ہوتا ہے، اس بنا پر بہت بڑی خیر سے اور فیض سے آدمی محروم ہو جاتا ہے. یہ سمجھے ہی کیوں اپنے کو مستحق، اللہ یہ سمجھے کہ اس تمام مجمع کے اندر سب سے کمتر بدتر میں ہی ہوں. یہ تو ان کا کرم ہے کہ وہ بول بھی لیتے ہیں محبت سے، بٹھا بھی لیتے ہیں پاس، یہ ان کا کرم ہے. اور ایسے ہی مواقع منافقین ڈھونڈتے تھے، صحابہ اکرام کے درمیان ایسے بدگمانیاں پھیلاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بود اور دوری پیدا کرنے کے لیے. وہ تو نظر کیمیا اثر آپ کی صحبت پاک کی برکت تھی کہ سرے منہ ان کی عقیدت و محبت میں کمی نہیں آتی تھی. تو اس لیے کبھی بھی اس گمان کو قریب نہ آنے دے کہ میرا شیخ مجھ سے ناراض ہے، چاہے وہ بظاہر کتنی خشکی سے، ترشی سے پیش آ رہا ہو، اس کو اپنے حال پر انعام عظیم جانے. اور ہمارے بزرگوں کے واقعات، کل ہی میں عرض کر رہا تھا، حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے محبوب خلیفات ملتان میں حضرت حاجی محمد شریف صاحب رحمت اللہ علیہ، بہت ہی متوازے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، خود بھرے مجمع کے اندر شیخ، میں یہ عرض کر رہا تھا بالعموم آج اپنی کرامات تو بیان کرتے ہیں اور شیخ کے ساتھ محبت اور نسبت کو تو لوگ بیان کرتے ہیں، شیخ نے جو عتاب کیا ہے، پکڑ کی ہے، اس کو کوئی بیان نہیں کرتا. حضرت شریف الامت حضرت حاجی محمد شریف صاحب رحمت اللہ علیہ سیانت المسلمین کا اجتماع تھا لاہور میں اور بھرے مجمع میں سنا رہے ہیں، ممبئے صد کرم تیرا لطف بھرا عتاب تھا، ممبئے صد کرم. آپ غور فرمائیں حکیم الامت کی پکڑ اور گرفت کو کیا فرمائے، ممبئے صد کرم تیرا لطف بھرا عتاب تھا، سارے تعلقات کا وہی تو فتح باب تھا. اور بندہ یہ یوں ہی سوچ لے، حق تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی پریشانی یا کرائسس جس کو آپ لوگ کہتے ہیں آ رہے ہیں، اس شعر میں غور کر کے اس طرف متوجہ ہو ذرا، ممبئے صد کرم تیرا لطف بھرا عتاب تھا، سارے تعلقات کا وہی تو فتح باب تھا. اور اس کا واقعہ یہ حضرت نے بیان فرمایا اور بات یہاں سے چلی تھی، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، بس اس پر حضرت کی مجلس شروع ہوئی. کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ ہم نے تمہیں نعمتیں دی تھی تو کیا سوال، اس کا کیا، تم نے کیا شکر ادا کیا، کیا حق ادا کیا. فرماتے تھے صرف اگر یہی پوچھ لیں کہ ہم نے تمہیں حکیم الامت کا تعلق عطا فرمایا، حکیم الامت کی نسبت عطا فرمائی تھی، تو تم اس کا کیا جواب دو گے. اس پر رو پڑے، میرے پاس تو کوئی جواب نہیں ہوگا، اے اللہ میں تو ناقدرا تھا، میں نے تو اس نعمت عظما حکیم الامت کی کوئی قدر ہی نہیں کی. بس اس پر حضرت کی یہ مجلس شروع ہوئی تھی. تو آپ حضرات کی برکت سے وہ واقعہ یاد آ گیا. ایک مرتبہ تھانہ بھون میں کئی واقعہ، یہ مقیم تھے خانقاہ میں حضرت حاجی محمد شریف صاحب رحمت اللہ علیہ، حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کیا، حضرت ایسا معلوم ہوتا ہے آپ مجھ سے ناراض ہیں. بس یہ زبان پر بات آنی تھی، حکیم الامت کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا. وہاں اٹھ جاؤ اسی وقت، نکلو یہاں سے، اٹھاؤ بستر، وہاں تو اصلاح ہوتی تھی، نکل جاؤ. تم نے یہ بدگمانی شیخ سے کی، یہ گناہ عظیم ہے، اپنے مربی سے تم بدگمان ہو، نکل جاؤ یہاں سے. بہت معذرت کی، حضرت اللہ کے لیے معاف کر دیجئے غلطی. نہیں، آخر ایسا سوچا کیوں؟ خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ تو سب کے خیر خواہ تھے، سفارش کیا کرتے تھے، خواجہ صاحب نے بھی سفارش کی، فرمایا نہیں، اس نے میرا دل دکھایا ہے، مجھ پر تہمت لگائی ہے، مجھ پر تہمت لگائی ہے، مجھ سے بدگمانی کی ہے، نکالو اس کو خانقاہ سے. نماز تیار تھی، نماز کا وقت، حضرت حاجی شریف صاحب رحمت اللہ علیہ جب اس واقعے کو سناتے تھے روتے جاتے تھے. تو حضرت خواجہ صاحب نے فرمایا، حضرت نماز جماعت تیار ہے، نماز کی اجازت دے دیجئے، نماز پڑھ کے چلے جائیں گے. فرمایا اچھا، اس سے یوں کہو کہ اس طریقے سے نماز پڑھے کہ اس کے چہرے پر میری نظر نہ پڑے، میرا دل دکھ چکا ہے اس کی طرف سے. ستون کی آڑ میں ایک طرف کو ہو کے حضرت حاجی صاحب نے جیسے کیسے رو رو کے نماز پڑھی، بستر کاندھے پر رکھا، ان کانوں نے ان کی زبان سے یہ سارا واقعہ سنا. فرماتے تھے ہوشیارپور، ضلع ہوشیارپور میانی افغان حضرت کی بستی تھی، وہاں تک روتا ہوا آیا اور نہ کھانا اچھا لگتا تھا، نہ پینا اچھا لگتا تھا. اور حقیقتاً واللہ جب تعلق ہو نہ صحیح، ہمارا تو ایک رسمی تعلق رہ گیا بزرگوں سے، ذرا ہمارے ہی فائدے کے لیے سمجھائیں، اسی دن راستہ لے لیتے. اور اس قسم کی بدگمانیاں سنی سنائی بات پر، منافقین ہر جگہ ہوتے ہیں، ہر سلسلے میں ہوتے ہیں. اور یہ بھی حضرت مسیح الامت نے فرمایا، میں عرض نہیں کر رہا، علماء کی مجلس تھی لاہور میں، بڑے بڑے علماء تشریف فرما تھے. حضرت مسیح الامت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں منافق نہیں آتے تھے؟ علماء نے عرض کیا، جی حضرت آتے تھے. اور میں کیا اس کے نائب کی مجلس میں نہیں آئیں گے؟ آئیں گے. فرق اتنا ہے، پہلے منافق اعتقادی تھے، اب منافق عملی ہیں، سامنے کچھ اور پیچھے کچھ، اب یہ حالت ہو کے رہ گئی ہے. اور ایسے ہی منافقین کی سنی سنائی باتوں پر اپنے مربی سے بدگمان ہو جانا، ارے اہل اللہ تھو، واللہ ہماری ان حماقتوں پر بھی ہم سوئے ہوتے ہیں اور راتوں میں ہمارے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں، ایسے محسنین کے ساتھ بدگمانی کر کے خسرت دنیا والا آخرہ ہونا. حضرت نے اپنے وطن سے خط لکھا حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کو کہ حضرت میں معافی چاہتا ہوں، آئندہ کبھی بھی ایسی حرکت نہیں ہوگی، مجھے تنبہ ہو گیا، خدا را میرے حال پر رحم فرمائے. حضرت نے معاف، سب معاف، دل صاف، تشریف لائیے. اسی وقت خط پہنچا اور بستر سر پر رکھ کے تھانہ بھون پہنچ گئے اور حضرت کے قدموں میں جا کے گر پڑے. اور اس واقعے کو پھر حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ سنا کے فرماتے تھے، منبع صد کرم، تیرا لطف بھرا اتحاب تھا. اب اندازہ لگائیں شیخ کی ڈانٹ کو لطف فرما رہے ہیں، اور آج ہم اپنے مربی کی ڈانٹ کو کہتے ہیں ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، فلانے کو مقرب بنا رکھا ہے. بہت سے لوگ تو یہ نعوذ باللہ بکواس کرتے ہیں، میاں عمرا کے اوپر شفقت ہے، غریبوں پہ نظر نہیں ہے. کتنی بڑی بدگمانی ہے. بدگمانی بہت بڑے وبال کا سبب ہے. اس پر ایک واقعہ یاد آ گیا، جب ہندوستان میں تاؤن پھیلا، تاؤن ایک وبا ہے، اور اس میں گھر کے گھر اموات کے سبب تالے پڑ گئے گھروں پر، تو دیوبند کے اطراف سے یہ خبریں آ رہی تھیں کہ آج فلاں بستی میں تاؤن ہے، آج فلاں بستی میں تاؤن ہے. حدیث پاک میں آتا ہے صدقہ رد البلا ہے، صدقہ کرنے سے مصیبتیں بلائیں ٹلتی ہیں. تو حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ صدر مدرس سے دارالعلوم دیوبند تھے، حضرت نے یہ واعظ فرمایا مسجد میں دیوبند میں کہ بھئی دیکھو ہر طرف سے مصائب کی، پریشانیوں کی اطلاعیں آ رہی ہیں اموات کی، ایسا نہ ہو کہ یہ بلا دیوبند میں بھی آ جائے. تو میں تمام اہل دیوبند سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ کثرت سے توبہ استغفار کریں، اور اللہ کے راستے میں جو جس سے بن پڑے صدقہ کریں، کیونکہ صدقہ رد البلا ہے. اناج ہو، کپڑا ہو، پیسہ ہو، جس طرح بھی ہو صدقات کی کثرت کرو. ایسے نا سمجھ ہوتے ہیں سب جگہ بے باکی کے ساتھ زبان پر لے آتے ہیں. حضرت قطب التکوین بھی تھے، تکوینی شعبوں سے حضرت کا تعلق تھا اور تمام اقطاب کے بڑے تھے. تو ایک بدبخت نے کیا جملہ کسا مجمع میں سے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے مدرسہ دیوبند کو پیسوں کی ضرورت ہے، اس لیے مولوی صاحب نے چندے کا کہہ دیا. ہوتا ہے آج یہ. یہاں ایک بات پھر بیچ میں آ گئی، حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے وہ بات نقل فرمائی، جب اعلان ہو اور مسجد کا ذمہ دار اور بڑا یہ اعلان کرے کہ فلاں جگہ سے بزرگ آئے ہوئے ہیں وہ بیان فرمائیں گے، تو حکیم الامت فرماتے ہیں اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ وسوسہ آتا ہے اب یہ چندہ کریں گے. تمہارے پاس کیا ثبوت، کیا تحقیق کہ وہ چندہ کریں گے؟ ابھی بات سنی نہیں، اور لینا ایک نہیں دینا. بھائی ٹھیک ہے آپ ساری بات سننے کے بعد ایک پیسہ نہ دینا، لیکن یہ بدگمانی دل میں کیوں لاتے کہ یہ چندہ کریں گے؟ یہ حکیم الامت فرما رہے رحمت اللہ علیہ کہ جب کسی عالم اور اللہ والے کے بارے میں یہ گمان تم لے آئے تو خاک بھی تمہیں نفع نہیں ہوگا، محروم اٹھو گے اسی طرح اگر بدگمانی کرتے رہو گے. حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمت اللہ علیہ جلالی بزرگ تھے، حضرت کے کانوں میں یہ بات سنیدہ سنیدہ کسی نے پہنچا دی کہ فلاں آدمی ایسے کہہ رہا ہے مدرسے کو پیسوں کی ضرورت ہے، تو آج مولوی صاحب نے ایسی تقریر کر دی. بس یہ سننا تھا کہ وہ جذب حضرت پر طاری ہوا اور فرمایا یعقوب، یعقوب کی ساری اولاد سارا دیوبند، یعقوب، یعقوب کی اولاد سارا دیوبند. بس یہ زبان پر تکرار شروع ہو گئی. حضرت کے پیر بھائی تھے حاجی عابد علی، حاجی محمد عابد صاحب رحمت اللہ علیہ، دارالعلوم دیوبند کے بانیان میں حضرت کا شمار ہوتا ہے، ان کا حجرہ حضرت کے برابر میں تھا. انہوں نے جب یہ بات سنی یکدم حجرے سے دوڑے، ارے یہ تو قہر ہو رہا ہے، آج کیا بات حضرت کر رہے ہیں. دوڑے دوڑے ہوئے آئے، حضرت بس کرو بس کرو بس کرو، کیا ہوا؟ فرمایا کیا ہوا حضرت، آپ کچھ بول رہے تھے. فرمایا کیا بولا؟ کہ حضرت آپ نے یہ کہا ہے یعقوب، یعقوب کی اولاد سارا دیوبند. فرمایا اب تو کہہ چکا، اب تو کہہ چکا، ایسا ہی ہوگا. حدیث پاک میں آتا بعض بندوں کا اللہ کے ساتھ تعلق ایسا خاص ہوتا ہے کہ وہ جو قسم کھا بیٹھتے ہیں یا ان کی زبان پر جو آتا ہے وہ خود نہیں کہہ رہے ہوتے، وہ بول رہے ہوتے ہیں، زبان ان کی ہوتی ہے، وہ خود نہیں کہتے. ویسا ہی ہوا، تمام حضرت کے بیٹے بالترتیب فوت ہوئے، تعاون آئی، دیوبند کا کوئی گھر نہیں بچا جس میں کہ موت نہ ہوئی. اور اسی مرض تعاون میں حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمت اللہ علیہ بھی اللہ کو پیارے ہو. اس واقعے کو حکیم الامت نے نقل فرما کر فرمایا دیکھو ایک شخص کی گستاخی کی گفتگو سے کہاں تک اثرات پہنچے. لمحوں نے خطا کی ہے، صدیوں نے سزا پائی. کبھی بھی کسی کے ساتھ، کسی بھائی مسلمان کے ساتھ بلا ثبوت شرعی کے بدگمانی جائز نہیں، چے جائے کہ محسنین کے ساتھ. طلبہ اپنے محتمیم سے بدگمان ہے، مریدین مشائخ سے بدگمان ہے. میرے حضرت فرماتے تھے جب حضرت مسیح الامت رحمت اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی کہ مرید شیخ سے بدگمان ہوتا ہے تو میری عقل میں نہیں آتی تھی کہ ایسا بھی کبھی ہو سکتا ہے، لیکن شیخ کا فرمان ہے اس لیے مان لیا، اور جب واسطہ پڑا تو معلوم ہوا کہ واقعی ایسے بدبخت بھی ہیں جو اپنے محسنین کے ساتھ بدگمانی کرتے ہیں. ایک بزرگ دہلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھے ہوئے ایک صدا لگا رہے ہیں، اس واقعے کو بھی حضرت نے نقل فرمایا، نہ تو میرا خدا نہ تیرا میں، نہ میں تیرا بندہ، تیرا کہنا کیوں مانوں، نہ تو میرا خدا نہ میں تیرا بندہ، تیرا کہنا کیوں مانوں. اب جو بھی نمازی جا رہا ہے تھوک رہا ہے، توبہ توبہ لا حول ولا قوۃ، گالیاں بکتے ہوئے جا رہے ہیں بلا تحقیق کے. یہ ہمارا حال ہے بھائی، تحقیق تو کرو کہ وہ کہہ کیا رہے ہیں، وہ کس حال میں ہیں. نہیں، کوئی کہہ رہا ہے نہ یہ کافر ہیں، کوئی کہہ رہا ہے ایسے ہیں، کوئی تھوک رہا ہے، کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے. ایک شخص بیٹھا حضرت کے پاس کہ حضرت کس سے کہہ رہے ہو، خیر تو ہے، آج عجیب بات سن رہا ہوں میں، نہ تو میرا خدا نہ میں تیرا بندہ، تیرا کہنا کیوں مانوں، کس سے کہہ رہے ہو. کہنے لگے شکر ہے دہلی میں ایک تو سمجھدار پیدا ہوا. ارے بھائی تو دیکھ رہا ہے جو آ رہا ہے مجھ پر فتوے ٹھوکتا ہوا جا رہا ہے بلا تحقیق کے، بلا ثبوت کے. بھائی آج میرے جی نے، میرے نفس نے تقاضا کیا تھا حلوہ کھلا، اور وہ شدت سے یہ تقاضا کر رہا ہے مجھے حلوہ کھلا. میں اپنے نفس سے مخاطب ہوں، میں اپنے نفس سے مخاطب ہوں، نہ تو میرا خدا نہ میں تیرا بندہ، تیرا کہنا کیوں مانوں. اور یہ لوگ دیکھو مجھ سے بدگمانی کر رہے ہیں. بعض ظاہری حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جو بظاہر سمجھ میں عقل میں نہیں آتے. خواجہ عبید اللہ احرار رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہم نے اپنے حضرت سے سنا. جب حضرت مولانا جامی رحمت اللہ علیہ بیعت کے ارادے سے آئے، حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمت اللہ علیہ کے یہاں ٹھاٹ بات تھے، بہت قیمتی قسم کے قالین، گاؤ، تکیے، حشم و قدم، اور ایک شاہانہ انداز تھا. تو حضرت مولانا جامی رحمت اللہ علیہ بیرادہ بیت جب حاضر ہوئے تو اس ٹھاٹ باٹ، بظاہری ٹھاٹ باٹ کو دیکھ کر کہنے لگے، نہ مردستان کے دنیا دوست دارت، بلا تحقیق کے یہ زبان پر، نہ مردستان کے دنیا دوست دارت، یعنی وہ اللہ والا نہیں ہو سکتا جو دنیا کو دوست رکھے. بس یہ جملہ کہہ اور واپس چلے گئے، بیت ویت کا ارادہ ختم، اور مسافر تو تھے ہی، مسجد میں جا کے لیٹے. جب آنکھ لگی تو کیا دیکھتے ہیں خواب میں، عالم آخرت میں محشر کا میدان ہے، حساب کتاب ہو رہا ہے، نیکیاں اور بدیاں تل رہی ہیں، میزان عدل قائم ہے. اور جب ان کے اعمال تلنے کی باری آئی تو نیکیوں کا پلڑا ہلکا تھا اور گناہوں کا پلڑا بھاری تھا. حق تعالیٰ نے فرمایا، جاؤ کہیں سے تمہیں کوئی نیکی ملتی ہو تو لے آؤ، دیکھو کوئی تمہیں دے دے کام بن جائے. یہ سب کے پاس گئے، سب نے منع کر دیا. ہر طرف نفسا نفسی، حقیقتاً اس کا منظر حدیث میں آتا ہے، وہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا. جننے والی ماں بھی عذر کر دے گی اور یہاں تک کہہ دے گی، میں نے تو تجھے جنا ہی نہیں، میں تو جانتی ہی نہیں، ایسی نفسی نفسی کا عالم ہوگا. تو فرماتے میں پریشانی اور بے چینی کے عالم میں کھڑا ہوا تھا کہ کوئی میری مدد کرے. اتنے میں ایک گھوڑے پر سوار ایک بزرگ تشریف لائے. پوچھا کیا بات ہے، خیر تو ہے، کیوں پریشان ہو؟ کہا حضرت نیکیوں کی ضرورت ہے، کمی پڑ گئی. فرمایا کتنی؟ یہ لو جاؤ اپنا کام. وہ تھے حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمت اللہ. وہ خواب میں تنبہ ہوا تو جب آنکھ کھلی بیدار ہوئے، یہ تو من جانب اللہ ایک ڈانٹ اور تنبہ ہے. اس وسوسے کی اصلاح حضرت نے فرمائی، اللہ نے فرمائی ہے، حاضر ہو گئے. اپنے پچھلے ارادے سے توبہ کر کے پھر بیعت کے لیے حاضر ہو گئے. حضرت اللہ کے لیے میری گستاخی معاف فرما دیجئے، مجھے بیعت فرما لیجئے. حضرت نے فرمایا، بیعت تو میں کر لوں گا، پہلے وہ جو پہلا مصرع کہا تھا وہ کہو. کہا حضرت وہ غلطی ہو گئی. فرمایا نہیں، میں اب حکم، پہلے اپنی مرضی سے کہا تھا، اب ہمارے حکم سے کہو. فرمایا حضرت کا حکم ہے تو عرض کرتا ہوں، نہ مردستان کے دنیا دوست دارت. تو حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اگر دارت برائے دوست دارت، یقیناً وہ اللہ والا نہیں جو دنیا کو دوست رکھے، اور اگر دوست رکھے تو اللہ کے لیے رکھے تو وہ دنیا دار نہیں. بہت سے لوگ اس دھوکے میں مبتلا ہیں. ایک صاحب ہمارے یہاں آئے حضرت سے بیعت ہونے، راول پنڈی سے. وہ اسی طرح جیسے ضروریات ہیں، حضرت تو ہمارے کوئی مشہری بھی نہیں تھی، کوئی بیڈ بھی نہیں تھا. جنہوں نے سکھر میں گئے ہیں دیکھا، زمین پر ہی بستر تھا حضرت تو، اور لبے سڑک ہی حضرت کا چھوٹا سا کمرہ تھا، حضرت اس میں آرام فرماتے تھے. فریج رکھا ہوا ہے چھوٹا سا ضرورت کا، اور ایک ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے، گرمی بہت پڑتی ہے، اب بھی 50 48 50 ٹمپریچر عام ہے. تو وہ 2 دن رہا پھر جانے لگا. میں نے کہا خیر تو ہے، تم تو بڑی محبت عقیدت کا اظہار کرتے تھے. کہا کہ نہیں کوئی بات نہیں میں جا رہا ہوں. بعد میں اس نے خط لکھا، میں تو بہت بزرگ سمجھ کے آیا تھا آپ کو، آپ کے کمرے میں تو اے سی لگا ہوا تھا. لہذا میں نے اپنا ارادہ بیعت کا ترک کر دیا. حضرت والا ہمارے فرمانے لگے شکر ہے کہ ایسے کم فہم سے اللہ نے پیچھے چھڑا دیا، نہ معلوم آگے جا کے کیا کرتا. اسی طرح ایک بدبخت بیچارہ، یہ ہے شیطان کس طرح راہ مارتا ہے مربی سے دور کرنے کی. حضرت کی گھر سے جو ہے بچیاں اوپر پڑھنے آتی امی جان کے پاس، اس دن تو بچیاں بھی نہیں تھیں، حضرت کے گھر کی بچیاں تھیں. حضرت ان سے سیڑھی کے دروازے پر کھڑے ہوئے پردے سے، اپنی بچیوں سے پردے سے بات فرما رہے، اور وہ کھڑا ہوا مسجد سے آیا ہوگا مجلس خانے میں، تو اس نے دیکھا کہ حضرت، تو واپس بھاگ گیا اسی دن. تو کسی اور سے کہا جا کے، ارے میاں وہ تو عورتوں سے باتیں کرتے ہیں. نعوذ باللہ من، جب عقل ماری جاتی ہے تو پھر ایسی باتیں سوچتی ہیں. یہ بہت یاد رکھیے، ہلاک کر دینے والی باتیں ہیں. شیطان ایسا موقع ڈھونڈتا رہتا ہے، چاہے شیخ جوتے لگوائے اور دھکے دے کے خانقاہ سے نکالے، اس حالت میں بھی یہ یقین رکھنا لازم ہے میرے شیخ کی یہ میرے پر احسان اور مہربانیاں ہیں. بہت بڑے حضرت مفتی محمد حسن صاحب امرتسری رحمت اللہ علیہ کے متعلق ان میں سے تھے، کرنل صاحب. حضرت مفتی رحمت اللہ، مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ نے بھری مجلس میں ان سے فرمایا تھا، نام ذہن میں نہیں آ رہا، تو تو بے وقوف ہے. وہ ایک مرتبہ سکھر تشریف لائے، ہمارے تمام سکھر کے اکابر حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ، ہمارے حضرت حکیم ابراہیم صاحب رحمت اللہ علیہ استقبال کے لیے اسٹیشن پر گئے، جو بہت بڑے ایوب خان کے معالج خصوصی تھے. ان کے استقبال کے لیے اسٹیشن پر خصوصی پروٹوکول، ڈپٹی کمشنر، آئی جی، ڈی آئی جی سب پہنچے ہوئے تھے، یہ حضرات بھی پہنچے، اور بڑے تمام افسران کے سامنے کرنل صاحب یہ نہیں سوچ رہے موقع محل کیا ہے، افسران کھڑے ہیں، ان حضرات کو ہمارے حضرت اکابر کو یوں سنا رہے ہیں. ایک مرتبہ بھری مجلس میں میرے شیخ حضرت مفتی صاحب نے مجھے فرمایا تھا، تو بے وقوف ہے. اب اندازہ فرمائے اس بے وقوفی پر قربان ہو رہے ہیں، اور بطور فخر کے مجمع میں سنایا کرتے تھے میرے شیخ نے مجھے یہ لقب دیا ہے، اور آج ہم بدگمان ہو جاتے ہیں، میرے حضرت نے مجھے بے وقوف بتایا، نکما کہا ہے، اور یہاں سے محرومی شروع ہو جاتی ہے. خدا را اگر کوئی اس چیز میں مبتلا ہے تو اس سے توبہ کر کے اپنے شیخ سے مزید چپٹے. محبت کا تعلق تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، تقاضا تو یہ ہے، ماں بچے کو مارتی ہے، بچہ ماں کو چپٹتا ہے، کتنا ہی مارے کبھی غیر عورت کو جا کے نہیں لپٹے گا، سمجھتا ہے میری ماں تو یہی ہے، چاہے مار رہی ہے ڈانٹ رہی ہے پھر ماں ہی کو لپٹتا ہے، چاہے شیخ کی طرف سے یا ان کی طرف سے، احکم الحاکمین کی طرف سے کیسی ہی صورت قہر ہو، حالت بظاہر صورت قہر ہے حقیقتاً مہر ہے، چپتے. جیسے ایک بزرگ کا واقعہ آپ حضرات نے سنا ہوگا، آپ حضرات کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ذہن میں ڈال دیا، تہجد کے وقت آواز آتی تھی، چاہے تم کتنی ہی عبادت کرو مردود ہے، کوئی تمہاری عبادت قبول نہیں. ایک دن ایک خادم اور مرید نے بھی یہ بات سن لی اور کہا، حضرت برسوں سے آپ اتنی مشقت اٹھا رہے ہو، ضرورت ہی کیا، جب وہاں سے قبول نہیں تو آپ کیوں مشقت اٹھاتے ہو سردی کے اندر رات کو اٹھ کے پھر ذکر کرنا، تہجد پڑھنا، جب ان کی طرف سے قبول نہیں تو چھوڑ دیجئے. فرمایا، بھائی ان کے سوا کوئی در ہے؟ جہاں میں جاؤں قبول کریں یا نہ کریں، وہ کھولیں یا نہ کھولیں در. خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، وہ کھولیں یا نہ کھولے در، اس پہ ہو کیوں تیری نظر، تو تو بس اپنا کام کر، یعنی صدا لگائے جا، اگر جوتے لگائیں تب، اور انعامات عطا فرمائیں، نعمت عطا فرمائیں تب، حالت شکر میں ڈوب کے ان کا قرب حاصل کریں، اور مصائب آئیں تو صبر کے ساتھ ان کی مائیت حاصل کریں، کسی صورت بھی اس وسوسے کو پاس نہ آنے دے کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہیں، یا میرا شیخ مجھ سے ناراض ہے، کیونکہ یہ بہت بڑی محرومی کا سبب ہے. بالعموم یہ باتیں آج ہمارے درمیان پائی جا رہی ہیں، جیسی کہ مسائل پریشانیاں سے ہم دو چار ہیں, نعوذ باللہ کہہ دیتے ہیں, اللہ کا عذاب آ رہا ہے ہم پر, تو ہماری تو دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی, ہماری دعا میں اثر نہیں رہا, وغیرہ وغیرہ. یہ بے ادبی کے کلمے ہیں. کبھی بھی ایسی بات زبان سے نہ نکالے. حق تعالی یہ یقین رکھے. سب سے زیادہ میرے حضرت عجیب انداز شکر بتایا کرتے تھے. مثلا ہوائی جہاز میں آپ بیٹھے ہیں, 10-5 ہزار روپے کا ٹکٹ لے کے بیٹھے ہیں, حق تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا طریقہ فرماتے تھے. اس وقت یہ استحضار کرے, بلا شرکت غیرے اللہ تعالیٰ نے یہ جہاز میرے لیے بنوایا تھا. سارے انجینئر اور لوہا استعمال ہوا, بڑے بڑے لوگوں کے دماغ خرچ ہوئے, تب یہ اربوں کی چیز بنی. آج اس دن کے لیے, اس وقت کے لیے صرف میرے لیے بنا تھا, باقی لوگ تو سب طفیل میں بیٹھیں گے. جب اس استحضار میں ڈوبے گا, اللہ کا یہ انعام میرے حال پر, تو میاں تعلق بڑھے گا. شیطان کا سب سے بڑا حملہ, قرآن پاک میں بھی حق تعالیٰ فرماتے ہیں, یہ ہوتا ہے انسان پر کہ ناشکری میں مبتلا کرتا ہے. ناشکری کب ہوتی ہے؟ جب بندہ اپنی نعمت, کسی نعمت کا اپنے کو مستحق سمجھتا ہے, استحقاق جانتا ہے. شیخ سے دوری کس بنا پر ہوتی ہے؟ کہ وہ اپنے کو کسی صورت کسی چیز کا مستحق جانتا ہے, کہ یہ میں خلافت کا مستحق ہوں, عرصہ ہو گیا, اس کو بھی دے دی, اس کو بھی دے دی, مجھے تو دی نہیں. یہ تو دنیا پر نظر ہے. اور مربی کے ساتھ بدگمانی بہت بڑی حرمان اور خسران کا سبب بن جاتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. بدگمانی کے بارے میں حکیم الامت نے ایک واقعہ اور نقل فرمایا. ایک شخص فوج میں ملازم تھا, حضرت نے یہ واقعہ بھی اپنے بعد میں لکھا رحمت اللہ علیہ نے. اور فوجیوں کا معمول ہے 4-4 مہینے 6-6 مہینے بعد گھر آنا ہوتا ہے. رائفل اس کے ساتھ تھی. ملازمت سے جب وہ گھر آیا تو اس کی بیوی دروازے پر کھڑی ہوئی تھی. تو شیطان تو ایسے موقع کی تاک میں رہتا ہے نا, یک دم اس نے یہ بدگمانی دل میں ڈالی, او ہو میں تو آج مہینوں کے بعد آیا ہوں, ایسا لگتا ہے اس کے کسی غیر مرد کے ساتھ تعلقات ہیں, تو اتفاقاً میں آ گیا, آج میں نے دیکھ لیا, یہ تو روز کھڑی ہوتی ہوگی. یہ ہے بیوی کے ساتھ بدگمانی. اور اس رشتے کو, محبت کے رشتے کو, رفیق حیات کو ہمیشہ کے لیے فریق بنا دیتی ہے. بھائی بھائی کا دشمن ہیں, استاد شاگرد کے درمیان, مالک ملازم کے درمیان, بلا ثبوت شرعی کے کسی کو حق نہیں پہنچتا کسی کے بارے میں کوئی گمان قائم کرنے کا. اب اس کو کچھ ہوش تو رہا نہیں, بدگمانی میں آدمی اندھا ہو جاتا ہے. حضرت مسیح الامت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, جس کی طبیعت میں بدگمانی کا مادہ ہو, علامت ہے کہ یہ رزائل کا پوٹلا ہے. حضرت کے الفاظ مبارک. اس کے باطن میں خبز بہت بڑا بھرا ہوا ہے, حسد اس کے باطن میں ہے, تکبر اس کے باطن میں ہے, اور حقارت, تکبر, حقد, سب کچھ اس کے سینے میں بھرا ہوا ہے. بدگمان آدمی وہی ہوتا ہے جس کے باطن میں ایک مرض نہیں, بہت سارے رزائل ہیں. اور فرماتے ہیں بدگمانی سے بچنے کی صورت یہی ہے, پہلے اس کے سبب کو دور کرے. حسد کے سبب بدگمانی ہے تو حسد کا علاج کرے, تکبر کے سبب ہے تو تکبر کا علاج کرے. تو اس نے رائفل تانی اور بیوی کو گولی مار دی. حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے یہ واقعہ نقل فرمایا, جب وہ گھر میں داخل ہوا, دیکھا تو صحن میں سانپ پھن پھیلائے بیٹھا ہوا ہے. وہ بیچاری با پردہ تھی, اب گھر میں کوئی مرد نہیں, جب سانپ نکلا گھر سے باہر نہیں بھاگی, صرف اس انتظار میں کھڑی تھی کہ کوئی مرد آئے, کسی کو کہوں کہ میرے گھر میں سانپ ہے. مجبوراً دروازے پر کھڑی تھی. اب تو جب اس نے دیکھا, میں نے اپنے ہاتھوں اپنا گھر ویران کر دیا اور پاگل ہو گیا, اپنے آپ کو بھی گولی مار. ایسے ہی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. ایک فتنہ جو چل رہا ہے, بیچ میں بات آ گئی, وقت تو ہو چکا, عاملین جو ہیں بدگمانی پھیلانے کا سبب بن گئے. میرے حضرت محبوب رحمت اللہ علیہ سے میں نے خود سوال کیا, کوئی ایسا عمل ہے حضرت جس کی وجہ جس سے یہ پتا چل جائے گا جادو کس نے کیا ہے؟ فرمایا کرتے تھے, کوئی ایسا عمل نہیں جس سے یہ پتا چل جائے گا جادو کس نے کیا ہے. یہ تو تشخیص ہو جاتی ہے, اکابر کی تمام تصانیف سے اس کا پتا چلتا ہے, جو اس لائن کے ماہرین عملیات ہیں, کہ اس شخص پہ جادو ہے یا آسیب ہے یا کوئی جسمانی مرض, کوئی تکلیف ہے یا نظر وغیرہ ہے. یہ تو تشخیص ہو جاتی ہے, یہ تشخیص نہیں ہوتی کہ کس نے کیا ہے. اور اب تو نام پتا, رنگت, روپ, قد, سب کچھ بتا دیا جاتا ہے. اور اس کی بنا پر بھائی بھائی کے گھر نہیں جا رہا. کئی برس ہو گئے, ہمارے یہاں کا خود واقعہ ہے اور سلسلے سے منسلک بھی ہیں, صرف بھائی کے گھر اس بنا پر نہیں جاتے کہ عامل صاحب نے بتلا دیا ہے, ہماری بھابھی جو ہے ہمیں کھانے میں کچھ کھلاتی ہے. بھئی کیا ثبوت ہے؟ کہ ثبوت تو کوئی نہیں ہے، عامل صاحب نے کہہ دیا کہ تمہاری بھابھی جو ہے یہی سب کچھ کر رہی ہے، عید آئی بقر عید آئی، لیکن اللہ کا بندہ اس گھر پہ جا کے کھڑا نہیں ہوتا، باہر بھائی سے مل لیتا ہے، مسجد میں مل لیتا ہے، برسوں ہو گئے اس گھر میں نہیں گیا۔ اب اندازہ لگائیں کتنی قطع رحمی کا سبب بن جاتا ہے۔ اور یہ تو مل بھی رہا ہے، بہت سے تو کلام سلام بھی ترک کر دیتے ہیں، اور نعوذ باللہ بہت سے لوگ تو یہ بدگمانی کرتے ہیں ہمارے والدین ہم پہ کرا رہے ہیں، وہ جادو کر رہے ہیں۔ اندازہ فرمائیے یہ اتنا مہلک اس وقت مرض چل رہا ہے۔ ایک خاتون کی بالی، عورتیں بھی سن رہی ہوگی، بہویں ساسوں سے بدگمان ہوتی ہیں، ساسیں بہوؤں سے بدگمان ہوتی ہیں، اور معمولی معمولی بات پر بلا تحقیق کے کوئی ثبوت بھی نہیں۔ رات کو سوئی ہوگی، بالی تکیے کے اندر غلاف پہ چلی گئی، صبح کو اٹھ کے تہمت لگا دی اپنی نند پر، شوہر سے کہا تمہاری بہن نے میری بالیاں چرائی، اور وہ تو بے وقوف پہلی وہ بہن کے اوپر چڑھ گئے، سوائے تمہارے کمرے میں کوئی آیا ہی نہیں تھا، یہ کہہ رہی ہے تم ہی کمرے میں آئی تھی، اس نے دیکھا تھا اٹھاتے ہوئے، دیکھا تو نہیں تھا، ہو ہی نہیں سکتا سوائے تمہارے کوئی اور اٹھائے۔ اب اندازہ فرمائے جب باپ تک بات پہنچی، والد نے کہا میری بچیوں سے بدگمانی کرتا ہے، نکل جا گھر سے، نکلو اس گھر سے باہر، آج اس سے کیے کل ہم سے بھی کرو گے۔ اور جب گھر سے نکلنے کی تیاری ہو رہی تو غلاف میں سے بالیاں نکل گئی۔ اب اندازہ کرو، ایک گھر کے میں اسی طرح ملازم کام کر رہے تھے، یہ بھی کراچی کا ہی واقعہ، اب وہ پیسے گھر کی صفائی میں، جب گھر میں رنگ ہوتا ہے آدمی سامان سمیٹتا ہے، پیسے کی بہت سی چیز آدمی حفاظت سے کی نیت سے ایسی جگہ رکھتا ہے کہ وہ رکھ کے بھول جاتا ہے، اکثر وہی چیز بھولتا ہے جو بہت حفاظت سے رکھی جاتی ہے۔ اب وہ بھول گیا کچھ رقم تھی اس کی کہ کہاں رکھی ہے، اب جب تلاش کی تو ملی نہیں، اس غریب رنگ کرنے والے کو پولیس میں پکڑوا کے اتنی مار لگوائی کہ اس سے قبولواؤ، اسی نے میرے پیسے چوری کیے ہیں، دلواؤ اس سے، وہ لہو لہان ہو گیا مزدور آدمی، تھانے میں بھی پیسے دیے، اور جب وہ دیکھا یہ تو غریب ہے، پولیس نے اس کو چھوڑ دیا، کچھ دن کے بعد گھر میں سے پیسے ملے۔ اب اندازہ لگائیں اس غریب کی آہ، اس مظلوم کی آہ، آج تک میں نے اس شخص کو خوشحال نہیں دیکھا، اس دن کے بعد سے اتنی فراوانی کی اس کے گھر میں، رزق کی، نعمتوں کی، گاڑیوں کی، بنگلے کی، سب کچھ ختم ہو گیا۔ اب پیسے پیسے کو ترس رہا ہے، یہاں تک نوبت ہے کوئی مسجد میں مجھے مؤذن رکھ لے تو اذان دے کے میں اپنے پیٹ کو پال لوں گا، کوئی مؤذن رکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ اس کی پاداش ہے، آپ توبہ کرو، اس شخص کو تلاش کرو جس کی تم نے پٹائی لگوائی تھی۔ یہ تو ایک نمونے کے لیے بندے نے چند واقعات آپ حضرات کی خدمت میں رکھ دیے۔ بالعموم ہمارے معاشرے میں یہ ناسور پایا جا رہا ہے۔ اسی طرح ساسوں کی بہوؤں سے بدگمانی کہ یہ جو باتیں کرتی ہے ہمارے بارے میں کان بھرتی ہے، بیٹے کو ہمارے خلاف کرتی ہے، اگر وہ بیٹا تھوڑی دیر کے لیے بھی ماں کے پاس بیٹھ جاتا ہے تو بہو یہ سمجھ رہی ہے بیوی کہ یہ تو ماں اس کے کان بھرتی ہے، ماں میرے خلاف بھرتی ہے، حالانکہ وہ کوئی ایسی بات بھی نہیں ہوتی، لیکن شیطان جو راہ مارتا ہے۔ یہ تو اینک اینک کا فرق ہے، میرے حضرت فرماتے تھے پیلی اینک لگا لو گے سب کچھ پیلا نظر آئے گا، اور ہری اینک لگاؤ گے ہرا نظر آئے گا۔ بدگمان آدمی کی آنکھوں پر جو اینک لگی ہوئی ہے عداوت کی، اس کی وجہ سے ہر شخص اس کو غلط ہی نظر آئے گا۔ بدگمانی کی کا ایک سبب یہ بھی ہے، حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص جس عیبوں میں، عیوب میں مبتلا ہوتا ہے ویسا ہی دوسروں کو سمجھتا ہے، ہر شخص اس کو نظر آتا ہے یہ بھی ایسا ہے، یہ بھی ایسا ہے، یہ بھی ایسا ہے، نعوذ باللہ۔ تو اس سے بچنے کی لیے بہت فکر کے ساتھ، کیونکہ سوئے زنی سوئے خاتمے کا سبب بن سکتی ہے، ایمان سے محرومی کا سبب بن سکتی ہے، نعمتوں سے محرومی کا سبب بنتی ہے، اور ایسی باتیں مشاہدے میں آ رہی ہیں کہ آدمی بہت پریشانیوں میں مبتلا ہیں، سبب یہی ہے اہل اللہ سے بدگمانیاں اور تحاسد۔ اللہ تعالیٰ اس رذیلے کی ہماری اصلاح فرما دے، اور اس کی اصلاح یہی ہے پہلے اس رذیلے کو دور کرے، اور سب سے حسن زن بد زنی اپنے ساتھ، یک طرفہ اپنے اندر اپنے عیوب کو مستحضر کرے، میرے اندر اگر اس بھائی کے اندر ایک عیب ہے تو تیرے اندر تو 100 عیب ہیں، تو پہلے ان کی اصلاح کر، پہلے اپنے معائب کی اصلاح، عیوب کی اصلاح کی فکر کرے، پھر کہیں جا کے دوسروں پر جو ہے نظر ڈالے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کی بدگمانی سے محفوظ رکھے، حسن زن تمام مسلمان بھائیوں کے ساتھ، حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کمالات اشرفیہ میں یہ ملفوظ لکھا ہوا ہے ایک صاحب نے سوال کیا، حضرت بہت سے ہمارے یہاں ایسے میراثی وراثی ہیں، اپنے کو شاہ صاحب کہتے ہیں، سید کہتے ہیں، کیا ان کا بھی اکرام کیا جائے؟ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، جو اپنے کو سید کہتا ہے اس کا اکرام کرو، تمہیں صرف اکرام کی برکت سے تمہیں ثواب اور اجر دیا جائے گا. تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ وہ سید نہیں؟ جو کہہ رہا ہے میں سید ہوں، آپ صرف سید ہونے کی بنا پر اس کا اکرام کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس پر اجر عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی ہمت اور توفیق دے. اس بارے میں بھی بہت زبان کھولتے ہیں، اور اگر اللہ نہ کرے وہ سادات میں سے ہوا اور ہماری طرف سے کوئی حقارت کا کلمہ اس کے بارے میں نکل گیا تو پھر کیا انجام ہوگا؟ حضرت جنید بغدادی رحمتہ اللہ علیہ کا واقعہ، حضرت حکیم اختر صاحب دامت برکاتہم نے نقل فرمایا ہے کہ پہلوان بھی تھے، کشتی بھی کرتے تھے اور سلوک میں بھی لگے ہوئے تھے. جب کبھی ضرورت ہوتی تھی، شاہی دنگل ہوتا ہے جیسے بادشاہ کی طرف سے انعام ملتا ہے، اس دنگل میں شرکت کر کے کچھ پیسے ملے، سال بھر کھائے، پھر ختم ہو گئے، پھر دنگل میں شرکت کر لی. ایسے ہی ایک کشتی میں شرکت کے لیے پہنچے تو ایک بہت ہی نحیف الجثہ، کمزور بڑے میاں نے جو ہے سادات میں سے تھے، پہلوانی کا مقابلے کا چیلنج دے دیا. بادشاہ بھی حیران، یہ کمزور آدمی کیسے لڑکا، نہیں میں پچھاڑ دوں گا. اور حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے مقابلے کے لیے وہ پہلوان کمزور اور ضعیف میدان میں اترے. مقابلے سے پہلے کان میں ایک بات کہہ دی، میں سادات میں سے ہوں اور میرے گھر میں قسم پرسی کی حالت ہے، کھانے پینے کی تنگی ہے، آج اگر تم اپنے آپ کو چت کرا لو گے تھوڑی سی عزت تو تمہاری خاک میں ملے گی، لیکن میرا کام بن جائے. بس یہ سننا تھا، ایک جیسے نورا کشتی کہتے ہیں نا، کشتی ہوئی، خود چت ہو گئے، انعام اسے عطا فرمایا. بادشاہ نے انعام ان کو دے دیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، تم نے میری آل کی خاطر اپنے کو بے عزت کیا ہے، میں تمہیں اتنی عزت عطا فرماؤں گا کہ دنیا میں تمہارا، اللہ تعالیٰ اتنی عزت عطا فرمائیں گے کہ دنیا میں تمہارا ڈنکا پٹے. آج بچہ بچہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے بات کرتے ہیں. کبھی بھی کسی کے بارے میں کوئی کہے میں شیخ بہت اچھا ہوں، کیا ثبوت ہے ہمارے پاس کہ ہم اس سے بدگمانی کریں؟ کوئی صدیقی ہے، کوئی فاروقی ہے، اکرام کرو اس کی نسبت کی بنا پر. اللہ تعالیٰ ہمیں اکرام نسبت عطا فرمائے، ہر قسم کی سوء زنی سے بچائے، حسن زن کی توفیق عطا فرمائے. ظنوا بالمؤمنین خیرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمام مسلمان بھائیوں کے ساتھ حسن زن رکھو. قیامت کے دن حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حسن زن کے بارے میں کوئی دلیل پوچھی نہیں جائے گی، اس حسن زن کی برکت سے اللہ اجر عطا فرمائیں گے، اور سوء زنی کی دلیل دریافت کی جائے گی، فلاں بھائی کے ساتھ تم نے سوء زنی برتی تھی، اس کا ثبوت لاؤ. اگر ثبوت نکل گیا تو ٹھیک، نہ نکلا تو سخت پکڑ ہوگی، گناہ کبیرہ ہے. اسی لیے حق تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا، اپنے کو کثرت گمان سے بچاؤ. ان باغ ظن اثم، وہ کون سے گمان گناہ ہوتے ہیں جس کا ذکر حضرت کی برکت سے بندے نے کیا؟ اللہ تعالی ہم سب کو اس بڑے رذیلے اور بیماری اور گناہ کبیرہ سے محفوظ رکھے، ہم سب کی اصلاح اپنے فضل سے فرما دے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. إنا نسألك دائما مغفرتك ومنجيات أمرك والسلامة من كل إثم والسلامة من كل إثم والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرتها ولا هما إلا فرجتها ولا دينا إلا قويتها ولا مريضا إلا شفيتها ولا مبتلا إلا عافيتها ولا عيبا إلا سترتها ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين منزول بك كل حاج. يا الله ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما، يا الله جو باتیں سنی ان پر عمل کی توفیق عطا فرما، حسن زن کی توفیق عطا فرما. يا الله سوء زنی اپنے نفس کے ساتھ ہو، سب تمام امت مسلمہ کے ساتھ اے اللہ اس نے زن رکھنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے مشائخ، اساتذہ، والدین، یا اللہ مربیوں کے درجات بلند فرما.
جو ہم سے بے ادبیاں ہوئی ہیں معاف فرما. یا اللہ تمام علماء مشائخ کی عمروں میں برکت فرما. حضرت مولانا یونس پٹیل صاحب کی عمر میں برکت فرما. یا اللہ حضرت حکیم صاحب کی عمر میں برکت فرما. ہمارے جتنے بھی مشائخ ہیں جہاں بھی ہیں یا اللہ سب کی عمروں میں برکت فرما, صحت عطا فرما. یا اللہ ہمیں صحیح استفاضے کی توفیق عطا فرما, بدگمانی کے سبب محروم نہ فرمانا. یا اللہ اپنی فضل کے ساتھ ہر قسم کے رذائل سے ہمارا پیچھا چھڑا کر تمام فضائل سے ہمارے باطن کو آراستہ فرما دیجیے. یا اللہ بعافیت جلد ہم سب کی اصلاح فرما, اپنا قرب اور مائیت نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. آمین برحمتہ.